إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا فما الله رب العزة کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا پھر ناشکرہ ہو. البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا کہ ہم نے ناشکروں کے لیے طوق تیار کیے ہیں. والعیاذ باللہ ان کے لیے زنجیریں ہیں, طوق ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور ابرار اللہ کی فرما بردار یسقون من کأس کان مزاجها کافورا انہیں ایسے چشمے سے سیراب کیا جائے گا جس میں کافور کی خوشبو ملی ہوگی. انسانی زندگی امتحان ہے, اور کہا جاتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یهاب کہ امتحان کے نتیجے میں یا تو آدمی کو عزت ملتی ہے اور یا ذلت سے دوچار ہوتا ہے. یہ امتحان ہمارے اختیار سے نہیں ہے کہ ہم اس سے واک آؤٹ کر سکیں, ہم کہہ سکیں کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیتے, ہم اس میں داخلہ ہی نہیں بھیجتے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وما هم عنها بغائبین یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. انسان تمہیں اس کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس نے تمہیں زمین پہ ایسے ہی بھیج دیا؟ یہ اس کے ساتھ بدگمانی ہے, اور یہ اپنے آپ کو فریب میں ڈالنا ہے کہ انسان سمجھے کہ میں حساب دیے بغیر نکل جاؤں گا. ما غرك بربك الكريم وہ کریم رب الذي خلقك جو تم نہیں تھے اس نے تمہیں بنایا. الذي خلقك فسواك صرف بنایا ہی نہیں, کبھی آئینہ دیکھو تمہیں سوارا. فسواك فعدلك اور تمہیں سیدھا کھڑا کیا. فی ای صورة ما شاء رکبك یہ شکل جسے تم دیکھتے ہو اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہو یہ تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اسے بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبك تو کیا اتنی بات سے تمہیں یہ بات پھر خود بخود سمجھ نہیں آتی کہ جب اتنی باتیں ہیں تو تمہارا حساب بھی لے گا. جس نے تمہیں بنایا, تمہیں سنوارا, تمہیں عقل دی, تمہیں سمجھ دی, تمہیں صلاحیتیں دی, تمہیں مال دیا, تمہیں دل و دماغ دیا, تمہیں آنکھ کان دیے, تمہیں ناک دی, تمہیں سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا, تو کیا وہ ان کا حساب نہیں لے گا؟ کلا بل تکذبون بالدین بات یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا اور وہاں بھی فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وہاں بھی اسی طرح امتحان میں تفریق ہوگی. ایک لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں, ایک جو نافرمان ہیں, دونوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہوگا. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین فرمایا کہ وہ جس دن ہم نے حساب لینا ہے نافرمان ہمارے تیار کردہ اس جیل میں بند ہوں گے. وما هم عنها بغائبین وہاں سے غیر حاضر نہیں رہ سکیں گے, کہیں گے ہم نہیں جاتے. تو یہ امتحان یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے سامنے صرف انتخاب ہے, اما شاکرن و اما کفورا, اللہ کے شکر گزار بن کے رہنا ہے یا اس کے نافرمان بن کے رہنا ہے. اور پھر اس کے دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دیا. ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا, کہ ہم نے ناشکروں کے لیے زنجیریں, توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی, اور فرما برداروں کے لیے وہ آگے نعمتیں ذکر ہوں گی, جن میں سب سے پہلے ذکر کیا کہ وہاں خوشبودار مشروب ان کو پیش کیا جائے. قرآن و سنت میں اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو سزا اور جزا میں ایک مناسبت, سزا اور جزا, جرم کی سزا میں بھی سزا اور جرم میں مناسبت ہے, اور اسی طرح انعام میں بھی, جہاں جہاں انعام کا ذکر کیا ہے, جس نیکی کا جو انعام بتایا اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے. دنیا میں جو سزائیں مقرر کی قرآن نے, اس میں بھی جرم اور سزا میں مناسبت ہے. فما السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما, جو مرد اور عورت چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو, جرم اور سزا میں مناسبت ہے. اور اسی طرح جو آخرت کی سزا ہے, والعیاذ باللہ, وہ سب کی سب جرائم کی مناسبت سے ہیں. جب کہا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا, یہ زنجیریں, یہ توق اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ, یہ ان کے جرائم ہیں جو اپنی اصل صورت میں سامنے آ گئے. سورہ صافات میں ہے, فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اکڑتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے ہیں, جنہیں ہم فلاں صاحب کہتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے پگڑیاں باندھتے ہیں, بڑی لمبی لمبی ٹوپیاں بنائے ہوئے ہیں, اتنے درگاہ سجائے ہوئے ہیں, اتنے میلے لگتے ہیں, اتنے وہاں ہجوم ہوتا ہے, اتنے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اتنے لوگ ان کے ہاتھ چومنے والے ہیں, یہ بھلا ایسے ہو سکتے ہیں؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. يَسْتَكْبِرُونَ, اکڑتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور کہتے تھے کیا ہم اپنی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ایک شاعر کے کہنے پر, ایک پاگل کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ, ہمارا بھیجا ہوا نہ شاعر ہے نہ وہ مجنون ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا, تمام رسولوں کی تصدیق لے کر آیا. اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ, اس کو جھٹلانے کی سزا یہ ہے کہ تم آج دردناک عذاب چکھو گے. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور جو تمہیں سزائیں دی جا رہی ہیں یہ صرف تمہارے عمل ہیں. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یعنی یہ جو تم زنجیریں دیکھ رہے ہو, یہ جو تمہارے گلوں میں توق ہیں, یہ جو تم بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے ہو, یہ تمہارے عمل ہیں. قدسی حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم انما ہی اعمالکم انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اے آدم کی اولاد, یہ تمہارے عمل ہی ہیں, تم بھول جاتے ہو, میں گن کر رکھتا ہوں, میں انہیں محفوظ رکھتا ہوں, پھر تمہاری طرف لوٹاتا ہوں. اگر کسی کو خیر نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف کرے, اللہ کا شکر کرے, اور اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. جو کچھ کوئی دیکھ رہا ہے وہ اس کے اپنے عمل ہیں. انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا, اور یہ جو جن زنجیروں کا ذکر ہو رہا ہے, والعیاذ باللہ, جن توقوں کا ذکر ہو رہا ہے, جس آگ کا ذکر ہو رہا ہے, اسی دنیا میں ہیں, لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آتے. سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اگر وجہ کیا ہے کہ ہمارا رسول انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ہمارا قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے, پھر بھی اس کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، یہ ان میں آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ادھر ادھر موڑنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے. آج بھی ان کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں. کہیں شرک کا توک ہے، کہیں بدعت کا توک ہے، کہیں خواہشات نفس کا توک ہے. یہ توک ہی ہیں مختلف جو ہمیں نظر نہیں آتے. اس دنیا میں ہمیں وہ توک نظر نہیں آتے، اور قیامت کے دن اپنی اصل شکل میں نظر آنے لگیں گے. اگر اس میں شک ہو تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء کی وہ آیت پڑھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں کے بارے میں بخل کرتے ہیں، انہیں سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے بہت برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جسے سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہیں ہم اسی کو ان کے گلے کا توک بنا دیں گے قیامت کے دن. اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی آئے گا، اس کے گلے میں بہت بڑا اجدہا، اس کا توک بنا ہوگا، اسے ڈس رہا ہوگا، اسے کاٹ رہا ہوگا. وہ کہے گا یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ کہے گا پہچانتے نہیں، انا کنزو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں جسے تم سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اور جہاں فرمایا ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمایا وہ لوگ اور اس سے پہلے اللہ اکبر، جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہیں سے ہم پڑھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بہت پہلے، یعنی کم از کم 30 برس پہلے، ہم اسی طرح ایک مجلس میں درس دے رہے تھے، تو وہاں سے میں نے وہ آیت درمیان سے شروع کر دی. ہمارے نانا مرحوم تھے، ان کی تربیت کا الحمدللہ یعنی انشاءاللہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. تو انہوں نے مجھے بعد میں ٹوکا کہ یہ آیت شروع سے کیوں نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہاں علماء کا ذکر ہے، اس لیے ڈنڈی مار گئے. تو میں آج یعنی وہ یاد آ رہے ہیں، تو میں نے کہا آیت شروع سے پڑھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان، یہ بہت سے عالم علماء، احبار یہود کے علماء کو کہا جاتا، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے علماء، والرهبان اور راہب جو بظاہر دنیا ترک کیے ہوئے ہیں اور ترک دنیا ہی کے بہانے میں خود دنیا سمیٹ رہے ہیں. ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسری طرف اپنے علم کو جو قرآن اور سنت کا ہے اسے پھیلانے کی بجائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اللہ سے روکتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ بہت باریک باریک گناہ ہیں، انسان بسا اوقات سمجھتا نہیں ہے انسان کسی شخصیت کا بت پوج رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے بندو، ان بتوں کے پیچھے نہ چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی عبادت کی طرف، اپنی طرف یہ نہیں کہا کہ کوئی مشکل پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں جو حل ہو جائے. دعا بڑا نام دعا کا لیتے ہیں، آپ اشتہارات میں پڑھتے ہیں کہ ہر مشکل کو دعا آسان کرتی ہے، پریشان نہ ہو ہماری طرف آئیے. اللہ کے بندو، اگر تمہاری دعا اس قدر ہے تو پھر لوگوں کو بلاتے کہو وہیں سے دعا کر دو کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ یہ کہا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یہ تو نہیں کہا کہ کوئی جو آئے جو اس کا نذرانہ پیش کرے اس کے لیے دعا کریں گے. یہ کیا دعا ہے؟ یہ سب کے سب فریب ہیں، یہ دھوکے ہیں. اللہ کی طرف سے لو روک کر اپنی طرف اپنا بت بنانے اور اپنے بت کی پرستش کرانے کے بہانے ہیں یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داعیا الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا، فرمایا اگر تم نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے ہوتے، اگر یہ کلمات پڑھے ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق، تو تمہیں بچھو نہ کاٹتا. یہ نہیں کہا کہ ادھر لاؤ تم مجھے دم دم کیوں نہیں کرا لیتے، فلاں صاحب کے پاس جاتے ابھی ٹھیک ہو جاتے. شخصیت کی طرف بلانے کی بجائے، اور وہ حدیث تو مجھے بہت یاد آتی ہے جہاں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں خدمت کی، وضو وغیرہ کا پانی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، کوئی مانگ لو، کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کیا وقت ہوگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنۃ، کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا اب غیر ذلک، کوئی اور؟ اس نے کہا ہوا ذلک، بس یہی چاہیے. اللہ اکبر، جو آگے بات آ رہی ہے اس پر غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر میرے ساتھ تعاون کرو، تعاون کرو اس طرح کہ اللہ کے حضور سجدے بہت کیا کرو. یعنی جب ہم تمہارے لیے دعا کریں تو ادھر تم بھی اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوگے، تو ہماری دعا تو پھر انشاءاللہ قبول ہوگی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں پیر صاحب کی دعا ہے، ہمارے فلاں صاحب بہت پہنچے، یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو، کہیں اس کو بھی نہ پکڑوا دینا کہ وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہو، تم اللہ کا جرم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو کہے گا تم اچھے آدمی کی سفارش کر رہے ہو. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ایک ایک کا آگا پیچھا خود جانتا ہے. سفارشی تو وہ ہوتا ہے نا جو جا کر تعارف کرواتا ہے کہ صاحب یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس کے پاس یہ ڈگریاں ہیں، اسے ملازمت نہیں مل رہی، اس کا یہ کر دیں. وہ تو تعارف کرانے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے حضور کیا کوئی کسی کا تعارف کرائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. کس لیے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ ان کا آگا پیچھا وہ خود جانتا ہے. اور وہ حدیث تو جامع ترمذی میں ہے، اس کی صحت اور ضعف میں علماء میں اختلاف بھی ہے. جب ایک نابینا نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو رکعت نماز پڑھو، دو رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو کہ اللہ میں تیرے حضور تیرے نبی سے دعا کرانے لگا ہوں، میرے لیے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لے، اور میں جو یہ التجا کر رہا ہوں کہ اب میں اپنے نبی کی دعا قبول کر، اپنے نبی کے حق میں میری اور میرے حق میں اپنے نبی کی دعا قبول فرما. یہ نہیں کہا کہ چلو ہم دعا کر دیں گے ایسا ہو جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، ان کی جو اس کی طرف جانے دو، اس کو منانے کے طریقے بتاؤ، گناہوں کی معافی کے طریقے بتاؤ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. یہ سب کے سب توق ہیں، کہیں کہیں شرک کا توق ہوتا ہے، کہیں کفر کا توق ہوتا ہے، کہیں بدعت کا توق ہوتا ہے. یہ توق ہیں جو اصل شکل میں قیامت کے دن وہ اپنی اصل شکل میں آئیں گے، تو انسان پھر اس دن چھٹ پٹا اٹھے گا. یہی ہر ایک کے توق ہیں. انہی زنجیروں اور انہی توقوں سے نجات دلانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن نے کہا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت میری رحمت تو ساری مخلوق کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، میری رحمت تو ساری مخلوق کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں عن قریب ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جسے تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل میں اس کا نام پاتے ہیں، وہ جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ جو انہیں برائی سے روکتا ہے، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، جو ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو بوجھ انہوں نے رسم و رواج کے، جو شرک اور بدعات کے، جو انہوں نے اپنے سروں پر لاد ہوئے، یہ ان کے سروں سے ہٹاتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن چیزوں کو گلت کا پروک بنایا ہوا ہے، ان کی گردنوں کو آزاد کراتا ہے. ان توپوں سے، انہی زنجیروں سے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کے لیے تیار کیے ہیں، انہی سے انسانوں کو آزاد کرانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لائی. تو انسان اگر اس دن کے ان زنجیروں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے، اور توک سے بچنا چاہتا ہے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے ناشکری سے بچنا ہوگا. اللہ کی توحید نعمت ہے، شرک ناشکری ہے، اللہ پر ایمان نعمت ہے، کفر ناشکری ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بدعت اختیار کرنا ناشکری ہے. اسی طرح مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا شکر ہے، نہ خرچ کرنا ہی اس کی ناشکری ہے. اسی طرح ایک ایک جو یعنی جو ناشکری ہے اس کی سزا یہ ہے، اور جو آگے انعامات ذکر کیے ہیں وہ سب کے سب شکر کا بدلہ ہے، وہ آگے بیان آنے والا ہے. نسأل اللہ علیہ وسلم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فما الله رب العزة نے ہم نے اسے راستہ دکھا دیا کہ شکر گزار بننا چاہتا ہے یا ہماری ناشکری کی راہ چلتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ناشکری کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، توک ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جو ابرار یعنی فرما بردار ہیں وہ ایسے چشموں سے، ایسی نہروں سے پانی پئیں گے، ایسا پانی پئیں گے جو خوشبودار ہوگا، جس میں کافور ملا ہوگا. ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا، سزا اور انعام دونوں میں مماثلت قائم رکھی ہے. دنیا میں بھی جو سزائیں ہیں وہ جرائم سے مطابقت رکھتی ہیں، جو انسانی قانون ہیں اس میں عدل برقرار نہیں رہتا، انسان کرتا کچھ ہے اور اسے سزا کوئی اور ملتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہ قوانین جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی، اور جن کا تعلق اصل سزا اور جزا سے ہے یعنی آخرت میں، وہاں بھی مماثلت ملحوظ رکھی ہے. مثلا فرمایا کہ السارق والسارقہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو مرد اور عورت چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اور ابھی ہم گزشتہ روز سورہ المائدہ میں سن رہے تھے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، کہ ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر اسے قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان ہے، اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا، اگر کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر کسی کا دانت توڑتا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور اسی طرح اگر کوئی کسی کے زخم لگاتا ہے تو اسی حساب کا، اسی مقدار کا اسے زخم لگایا جائے گا. یہ جرم اور سزا میں مماثلت دنیا میں بھی ملحوظ رکھی ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی. ہم جو آپ کو سورہ توبہ کی آیات سنا رہے تھے جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو، بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں بجائے اس کے کہ ان کی رہنمائی کریں، ان کی خیر خواہی کریں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اور فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. فبشرهم بعذاب الیم، کہ یہ سونا چاندی ان کے اس طرح کام نہیں آئے گا جس طرح انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون عمل میں آئے گا اور یہ خزانہ اپنی اصل شکل بنا لے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فما اسی سونے اور چاندی کو، وہی جو انہوں نے جمع کر رکھا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی کو ان کی سزا کا ذریعہ بنایا جائے گا، اسے جہنم کی آگ میں تاب کر. فتکوا بہا جباہہم، ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے پہلو داغے جائیں گے اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، والعیاذ باللہ. یہاں بھی دیکھیں کس طرح مناسبت ملحوظ رکھی گئی ہے جرم اور سزا میں، کہ وہی خزانہ جس سے وہ محبت کرتا تھا اسے اس کی راحت کی بجائے اسی کو اس کی اذیت کا سبب بنا دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے ایسے لوگ پیشانی پر بل ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے دو، پیشانی پر بل پڑتا ہے. اسی لیے فتکوا بہا جباہہم، سب سے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا جس پر اللہ کا حکم سن کر بل پڑتا تھا. پھر اس کے بعد آدمی ہاتھ بھینچتا ہے اسے پہلو کے ساتھ لگاتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، وہ اس کی نفسیات کو جانتا ہے، اس سے زیادہ کون جانے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کے دلوں میں مال کی محبت، مال کی لالچ رکھی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان یہی ہوتا ہے، امتحان جو ہوا اسی نے ہمارے دلوں میں مال کی محبت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی مثال یوں سمجھو کہ اس کے جسم پر لوہے کی قمیص ہے، یعنی جس طرح زرہ ہوتی تھی لوہے کے کڑیاں چھوٹی چھوٹی ملا کر وہ قمیص بنائی جاتی تھی جسے زرہ کہتے تھے، وہ زرہ انسان نے پہنی ہوئی ہے. اور جب انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی صفت عطا فرمائی ہے، وہ جب ہاتھ کھولتا ہے تو اس کی قمیص کھلتی چلی جاتی ہے، جہاں تک وہ کھولنا چاہتا ہے اس کا ہاتھ کھلتا ہے. اور فرمایا جب بخیل ارادہ کرتا ہے ہاتھ کھولنے کا تو ہر کڑی اپنی جگہ اور بھنچ جاتی ہے، اس کا ہاتھ کسا جاتا ہے، وہ زور بھی لگاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہی نہیں. تو جب وہ آدمی اپنا ہاتھ اس طرح سکیڑے رکھتا ہے، وجنوب ہوں، وہی پہلو جس میں وہ اپنا ہاتھ سکیڑ کر رکھتا تھا، تو جرم اور سزا میں مناسبت اس طرح ملحوظ رکھی گئی. وہ کافر اور منافق جو اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں، یہ کرو سیڈی لوگ بھی کبھی کبھی اسلام اور مسلمانوں کی مذاق بھی کر دیتے ہیں، مذاق کے طور پر کہتے ہیں ہاں کہ مسلمان تو بڑے روادار ہوتے ہیں، بس ان میں مٹھی بھر لوگ ہیں جو یعنی دہشت گردی کر رہے ہیں. اگر یہی بات ان کے دلوں میں ہوتی تو پھر پوری مسلمان قوم کو وہ بموں کا نشانہ کیوں بنا رہے ہوتے؟ مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مذاق کرتے ہیں؟ مذاق تو اللہ کرے گا ان کے ساتھ. قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ جو یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو فریب دینا چاہتے ہیں، جب قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا تو ان کے سامنے بھی ایک دروازہ کھلے گا جسے سمجھیں گے کہ شاید ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. اپنے آپ میں سمجھیں گے، اپنے آپ میں سمجھیں گے کہ جس طرح ہم دنیا میں موجیں اڑاتے تھے، جس طرح ہم دھوکے سے اپنا کام نکال لیتے تھے، شاید یہاں بھی ہمارا داؤ چل گیا ہے، ہماری وہ پالیسی یا جسے ڈپلومیسی کہتے ہیں شاید یہاں بھی چل گئی ہے. یہ قرآن کے ترجمہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. یحسبون انہم علی شیء، سمجھیں گے کہ ہے ہمارے پاس پالیسی ہے، ہمارے پاس کامیابی کا طریقہ ہے. یحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء. فرمایا جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، تمہیں باتوں سے جل دینے کی کوشش کرتے تھے، ہمارے سامنے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ہمارا داؤ یہاں بھی چل سکتا ہے. لیکن جب وہ دروازے تک پہنچیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. تو جس طرح وہ مذاق کرتے تھے اہل ایمان سے، اس کے مذاق کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح بلکہ اس سے شدید تر مذاق سے دے گا کہ انہیں بھی جنت کا دروازہ ایک دفعہ کھول دیا جائے گا، پھر اسے بتایا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ یہاں تمہارے لیے کوئی نہیں، چلو واپس، دھتکار دیا جائے گا. ایک ایک جرم میں سزا اس کی مثل ہے. تو یہ سلاسل، یہ اطواق والعیاذ باللہ اغلال اور یہ سعید، یہ انسان کے گناہ ہیں جو اپنی اصل صورت دھار لیں گے. اسی طرح انعام کی طرف آتے ہیں جو فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اللہ تعالیٰ نے انعام میں بھی اسی طرح مثل تماثل برقرار رکھا جو ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں انسان کے لیے نیکی میں ایک لذت رکھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہی لذت ہے جو حقیقی، جو حقیقت کا روپ دھار کر جنت کی نعمت کا لطف انسان کو دے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں نہیں جاتا آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا. نیکی میں انسان کو ایک لذت محسوس ہونی چاہیے. انسان کی نیکی نیکی اسی وقت ہوتی ہے جب اسے وہ بوجھ سمجھنے کی بجائے اس میں لذت محسوس کرے. نماز انسان کے لیے راحت ہو، روزہ انسان کے لیے فرحت ہو، اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال اسے باقی رکھے ہوئے مال سے عزیز تر ہو. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ حضرت زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب صدقہ دینے لگتے تو وہ مال جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اسے فرط مسرت سے چوم لیتے کہ کیا مال ہے، کیا قسمت ہے اس کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے جا رہا ہے. وہ وقت جو ہمارا اللہ کے ذکر میں بسر ہوتا ہے، وہ وقت جو ہمارا اللہ کے گھر میں بسر ہوتا ہے، وہ وقت ہمارا جو اللہ کی فرما برداری میں بسر ہوتا ہے، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، وہ وقت، وہ مال، وہ ہمارا یعنی ہر چیز ہمیں دوسری چیزوں سے عزیز تر ہونی چاہیے. جب اس راحت کو، جب اس حلاوت کو ہم پا لیں گے تو تب ہے کہ ہم وہ راحتیں حاصل کر سکیں جو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. ان میں بھی مماثلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، فرمایا انہیں بشارت دے دو کہ قیامت کے دن انہیں کامل روشنی نصیب ہوگی. یہ وہ روشنی جس کی ہر انسان کو اس دن ضرورت ہوگی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے فرمایا تم دیکھو گے اس دن تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں بائیں نور ہی نور روشنی ہی روشنی ہوگی بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار اور تمہیں بشارت دے دی جائے گی کہ تمہارا انعام تیار ہے وہ باغات ہیں جن میں کبھی خزا نہیں جن میں دریا اور نہریں بہ رہی ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا اسی دن تم دیکھو گے اور ہاں پھر بات ادھر ادھر نہ نکل جائے جنت میں جو انسان کو جو فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو تمہارا جی چاہے جو تم طلب کرو وہ انسان جس کی خواہش کرے جو طلب کرے وہی حاضر یہ کس چیز کا انعام ہے قرآن نے ذکر کیا فرمایا اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينَ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کرے فرمایا اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينَ فَيَقُولُ هَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ وہ کہے گا لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے میں امتحان میں ہوں اور اس نے پوری دل جمعی سے ٹھیک ٹھیک جواب دیا اپنی زندگی ذمہ داری سے بسر کی اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ مجھے یقین تھا کہ میں نے ایک دن حساب دینا ہے اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ اب نتیجہ کیا ہے فرما فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جو جہاں رضا ہی رضا ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے مسرت ہی مسرت ہے مزہ ہی مزہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بہت بڑے باغات میں اتنا بلند باغ قطوف ہوا دانیہ درخت بہت بڑے ہیں لیکن گچھے قریب ہیں لٹک رہے ہیں قطوف ہوا دانیہ میں اور انہیں کہا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ آج کھاؤ جو بھی کھاؤ گے ہضم ہوتا جائے گا کوئی گرانی نہیں ہوگی یہ انعام کس کا ہے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جو گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے اعمال آگے بھیجے ہیں یہ وہ پھل ہیں اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا عمل روزہ ہے جس کا انعام ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو اس کی پہنچ میں ہیں گھر میں سب کچھ ہے لیکن نہ کھانے کو ہاتھ لگا رہا ہے نہ پینے کی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے نہ کسی پھل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میرے گھر میں تو ہے لیکن میرے اللہ نے ایک وقت تک کے لیے مجھے منع کر رکھا ہے جب وہ وہاں ہاتھ سکیڑ کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وہاں تم نے میرے حکم سے ہاتھ روک رکھا تھا اب تم اپنی مرضی سے کھاؤ پیو جو چاہتے اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنی مرضی کر لی جنہوں نے اس دنیا میں اپنی مرضی کر لی فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين فرمایا جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے کوئی نعمت ہمیں بھی دے دو کوئی پھل ادھر کوئی پانی ہمیں بھی پلا دو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ تعالیٰ نے اپنے ناشکروں پر اسے حرام کر رکھا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطیرہ ہی کھیل کود کو بنا رکھا تھا جنہوں نے اس معاملے کو سیریس سمجھا ہی نہیں سنجیدگی سے اسے لیا ہی نہیں مغرتهم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے آج ہماری رحمت انہیں بھولے ہوئے ہے تو جزا اور سزا ایک جیسے ہیں اس لیے انسان ایسے عمل کرے ایسے عمل اختیار کرے جنہیں وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھنا چاہے اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فما الله رب العزتنا کہ ہم نے ناشکروں کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے, اور اس میں بھی شک نہیں کہ فرما بردار نیکوکار وہ ایسے چشمے سے پانی پئیں گے جس میں کافور کی خوشبو بسی ہوگی. ایسا چشمہ ہے کہ جہاں اللہ کے بندے اس میں سے پانی پئیں گے اور اسے اپنی مرضی سے جہاں سے چاہے نکال لیں گے. قرآن اور سنت کا یہ اصول اور ضابطہ کہ الجزاء من جنس العمل, کہ جزا اور سزا وہ عمل کی جنس ہی سے ہے, اس کا بیان تو بہت وقت چاہتا ہے. ویسے آپ جس معاملے میں بھی غور کریں گے وہیں آپ کو یہ قاعدہ کار فرما نظر آئے گا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستره اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اسے چاہیے کہ باز آ جائے, وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے, اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرنے لگے وہ اسے نہیں چھوڑے گا اور اسے رسوا کر دے گا. ولو فی جوف رحلے, اگرچہ اس نے وہ گناہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپ کر کیا. تو جزا اور سزا میں یہ مناسبت کی آپ ہر جگہ مناسبت تلاش کر سکتے ہیں. چنانچہ یہاں بھی جہاں فرمایا ان اعتدنا للكافرین السلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, دونوں جگہ ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے سزا پا رہے, زنجیروں میں جکڑے ہیں, توک ان کے گلوں میں ہے, آگ میں وہ جھلس رہے ہیں, دوسری طرف اللہ کے فرما بردار بندے وہ چشموں میں ہیں, سایوں میں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں. وہ اپنے اعمال چکھ رہے ہیں, یہ اپنے اعمال کا بدلہ پا رہے ہیں. دونوں طرف اعمال ہی ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا, یہ تمہارے عمل ہی تو ہیں, میں تو انہیں صرف شمار کرتا ہوں اور پورا پورا تمہاری طرف لوٹاتا ہوں. اگر کسی کو بھلائی میسر آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر کوئی دوسری صورت حال میں ہے تو اسے بھی اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے. ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا, فما انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاش فجعلناه سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو وجود بخشا اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا. دیکھنا اور سننا انسان کے پاس اتنی بڑی صلاحیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بڑا یہ مظہر اور نمونہ ہے کہ بے جان اور مٹی کا ایک بت وہ خود دیکھنے لگے, وہ سوچنے لگے, اپنے ارادے سے حرکت کرنے لگے اور یہاں تک کہ اپنے خالق سے جھگڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ نمونہ بیان فرمایا, فرمایا اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین, کیا انسان یہ نہیں دیکھتا ہم نے اسے پانی سے بنایا اور وہ ہمیں سے جھگڑتا ہے. یعنی اتنی
انسان میں یہ ساری صلاحیتیں کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے, اما شاکرا و اما کفورا, اس کے سامنے دو راہ رکھ دیا, کون سا راستہ اختیار کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا نمونہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت, یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں قدرت کے نمونے ہیں, جہاں یہ نعمتیں ہیں, وہیں یہ امتحان ہے کہ انسان کو اگر زبان دی ہے تو اس سے کہتا کیا ہے, اگر اس کو دل و دماغ دیے ہیں تو اس سے سوچتا کیا ہے, اگر اس کو پاؤں دیے ہیں تو ان سے چل کر جاتا کہاں ہے, اور اگر اس کو ہاتھ دیے ہیں تو ان سے کرتا کیا ہے, اگر اسے کان دیے ہیں تو ان سے سنتا کیا ہے. اگر وہ چیزیں ان معاملات میں, ان امور میں استعمال نہیں ہوتی جن کے لیے جو ان کا مقصد ہے, تو پھر اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہوگی. دل و دماغ سے اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھنی چاہیے تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمان و زمین کی یہ بادشاہت میں غور و فکر نہیں کیا؟ انہیں چاہیے تھا کہ اس سے غور و فکر کر کے توحید کے نقطے تک پہنچتے. اگر اس سے انسان توحید کا نقطہ ہی نہیں سمجھتا, تو پھر باقی غور و فکر یہ سمجھنا کہ ہم اس سے یعنی تحقیق کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا, یہ سب کی سب باقی بیکار بات ہے. اگر ہم اپنے سے پہلے نسلوں کے مکانات سے, ان کے بنائے ہوئے قلعوں سے, ان کے تعمیر کردہ برجوں سے, ان کی ہوئی جنہیں ہم ترقی کہتے ہیں, اس سے اگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ہلاکت کا, ان کی بربادی کا سبب کیا تھا, فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا, کیا یہ زمین میں چل کر کیا انہوں نے نہیں دیکھا, وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے, ومکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو دنیا میں وہ اختیار دیا جو تم کو نہیں دیا, پھر انہوں نے جب نافرمانی کی تو اس کی پاداش سے نہ بچ سکے. اصل نتیجہ تو یہ اخذ کرنا تھا, اگر یہی نہ کرے تو دل و دماغ کا فائدہ کیا ہے, اگر زبان اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی تو اس کا فائدہ کیا ہے, سب سے بڑی ناشکری ہوگی. اگر آنکھ عبرت حاصل نہیں کرتی, کان نصیحت نہیں سنتا, تو یہ گویا کہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جن لوگوں نے دل و دماغ سے یہ کام نہیں لیا, جنہوں نے زبان سے اقرار حق نہیں کیا, جنہوں نے کان سے نصیحت نہیں سنی, جنہوں نے آنکھوں سے عبرت حاصل نہیں کی, فرمایا ان کو نحشرہم یوم القیامہ عمیاً وبکماً وصماً, فرمایا ہم قیامت کے دن انہیں اندھے بہرے اور گونگا کر کے اٹھائیں گے, علی وجوہہم, اور اپنے چہروں کے بل وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکنے چاہیے تھی, جسے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا, جب اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی تو پھر اسے اس طرح ذلیل کیا جائے گا, نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم, فرمایا ہم انہیں اس طرح قیامت کے دن اٹھائیں گے کہ اپنے چہروں کے بل چلتے ہوئے ہوں گے, پاؤں کا کام اپنے منہ سے لے رہے ہوں گے. وہ چہرہ, وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی نہیں, وہ کسی عزت کے احترام کے لائق نہیں ہے. پیشانی کا احترام یہی ہے کہ اسے اللہ کے حضور جھکایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو ذرا بچا کے رکھ رہا تھا, جیسے ہمارے بعض نوجوان میں ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو انہیں تریز کا بھی خیال رہتا ہے, کہیں کپڑے کو مٹی نہ لگ جائے, کہیں پیشانی پہ مٹی نہ لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح دیکھا تو فرمایا ترب وجھک لمن خلقک, جس نے اس چہرے کو بنایا ہے اس کے سامنے یہاں پر مٹی لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست پسند کون ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست پسند کون ہوگا؟ جانتے ہو ہجرت کے سفر میں, ہجرت کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا, چھپتے چھپاتے اور چاروں طرف ہرکارے دوڑ رہے ہیں, تلاش ہو رہی ہے. ایسی حالت میں جب ام معبد کے خیمہ میں پہنچے تو ظاہر ہے بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا. وہاں جب بکری میں بکری جو لی اس میں بھی وہ جزانہ طور پر جب دودھ اترا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں ہے یہ, کہ انہوں نے پانی میں برتن میں دودھ ڈالنے سے پہلے اس کو اچھی طرح دھویا. ایسے سفر میں ایسے مشکل حالت میں بھی صفائی کا اور خوراک میں نفاست کا اس قدر اہتمام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس کون ہوگا. اور آپ ہی نے صحیح بخاری کی وہ حدیث کتنی بار سنی ہوگی, وہ لیلۃ القدر کے بارے میں, کہ 21ویں رات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھیر کر جب صحابہ کی طرف حسب عادت متوجہ ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیشانی اور ناک پر کیچڑ لگی ہوئی. اللہ کے حضور جب سجدہ کرنا ہے, اس پیشانی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکے. جو پیشانی اللہ کے حضور نہیں جھکتی وہ تو ذلیل ہے, وہ خوار ہے, وہ دنیا میں کسی احترام کی نہ دنیا میں لائق ہے نہ آخرت میں لائق. ایسے فرمایا, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. فرمایا, دیکھتے نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے. کیا پہاڑ, کیا درخت, کیا جانور. اور فرمایا, وکثیر من الناس, انسانوں میں سے بھی بہت سے, وکثیر حق علیہم العذاب, لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا چکے سجدہ نہ کر کے. فرمایا, فمن یوہن اللہ فما لہ من مکرم, جسے اللہ عزت نہ دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ کے بندو, اگر ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکا سکیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے. اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی والعیاذ باللہ تو یہ محرومی ہے, یہ توہین ہے انسانیت کی. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ نہیں پیشانی جھکاتے, نحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم, ہم قیامت کے دن اس طرح انہیں لائیں گے کہ منہوں کے بل چل رہے ہوں گے. صحابہ نے اس پر تعجب کیا کہ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں کو کس نے چلنا سکھایا, جو دنیا میں پاؤں کو چلنا سکھاتا ہے آخرت میں ان کے منہوں کو چلنا سکھا دے گا, وہ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. عمین و بکمن و صما, اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے, گونگے ہوں گے. وہ کس لیے گونگے, وہ کس لیے بہرے ہیں, کس لیے اندھے ہیں. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, فرمایا ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے اٹھایا, میری تو آنکھیں تھیں. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى, تمہاری آنکھیں تو تھیں لیکن ان سے کام کیا لینا تھا, ہماری آیتوں پر غور ہی تو کرنا تھا, ہماری اتری ہوئی آیتوں کی تلاوت ہی تو کرنی تھی, ہماری بکھری ہوئی آیات سے مشاہدہ کر کے عبرت ہی تو حاصل کرنی تھی. نہ تو نے تلاوت کی نہ تو نے عبرت حاصل کی, ہماری اتنی بڑی نعمت کی اس قدر نہ قدر, اسی لیے ہم نے تمہیں تم سے وہ نعمت ہی چھین لی. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کس سیاق میں اس کا ذکر کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا, جس نے انسان بنایا اسی نے اس کو بیان سکھایا, بولنا سکھایا. انسان اپنی ضرورت بول کر واضح طور پر کہہ سکتا ہے, دوسرے یعنی جو حیوان ہیں آواز تو نکالتے ہیں لیکن ان میں وضاحت نہیں ہوتی, آپ کو اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے کیا چاہتا ہے. وہ تو ممیا ہی رہا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پتہ کریں کہ اس کو اب پانی کی ضرورت ہے, اب چارے کی ضرورت ہے, اب اسے سردی لگ رہی ہوگی, یوں بتا نہیں سکتا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, لیکن اس زبان سے کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب بچہ بولتا تو سب سے پہلے اسے یہ سکھایا جاتا, لا الہ الا اللہ, پھر ذرا اور زبان چلتی تو اسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سکھائی جاتی, قل الحمد للہ, اللہ کے لیے ساری حمد ہے, الذی لم یتخذ ولدا, جس کے کوئی اولاد نہیں, ولم یکن لہ ولی من الذل, وکبرہ تکبیرا, جس کا کوئی اس طرح دوست نہیں کہ اسے ضرورت ہو اس کی, وہ بہت بڑا ہے, اس کی تقدیر بیان کرو. تو یہ ہونا چاہیے, انسان کی زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی, اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتی, تو یاد رکھیے یہ نعمت پھر کسی کام کی نہیں. اگر کترنی کی طرح چلتی رہے, یہی حال کانوں کا ہے. ایک ایک نعمت وہ اسی لیے ہے کہ اس سے اس کا فائدہ اٹھا کر, اور اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے, اگر ہم اس سے توحید نہ سمجھیں, اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی صداقت کی گواہی نہ دیں, اور آپ کی غیر مشروط اطاعت نہ کریں, اور اسی طرح قرآن کی تلاوت نہ کریں, اس کو سنیں نہیں, تو یاد رکھیے پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں نعمتوں کی بجائے پھر یہ وبال بن جائیں گی. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اس کے بعد جو شکر گزاری کے ابواب ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل سے ہی نصب.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فرمى الله رب عزتنا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا کہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. ہم نے ناشکروں کے لیے زنجیریں, توپ اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور نیکوکار ہوں گے وہ ایسے چشمے سے پانی پئیں گے جس میں خوشبو ملی ہوگی. وہ ایسا چشمہ ہے جس میں اللہ کے بندے پانی پئیں گے اور اسے جہاں سے چاہیں گے نکال لیں گے. دنیا میں ہم جانتے ہیں ہر چیز اپنے مقصد کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز جو اس کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہ کر رہی ہو, ہم اسے بیکار ہی سمجھتے ہیں, خواہ وہ دیکھنے میں کیسی ہی خوبصورت ہو. مکان بہت اچھا ہے, اس کا رنگ بہت اچھا ہے, لوکیشن بہت اچھی ہے, لیکن رہائش کے قابل نہیں ہے, وہ کس کام کا ہے. گاڑی بہت اچھی ہے, رنگ اس کا بہت اچھا ہے, ہارن بہت اچھا بجتا ہے, سیٹیں بہت آرام دہ ہیں, لیکن چلتی نہیں ہے, یہ کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے ہر چیز کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور اس کی قیمت اسی قدر ہوتی ہے جس قدر وہ اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آنکھیں, یہ کان, یہ دل و دماغ اس لیے عطا کیے کہ یہ غور و فکر کرے. کان نصیحت سننے کے لیے, آنکھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے, دل و دماغ سوچنے کے لیے دیے. فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فرما وہی ہے جس نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جعل لكم السمع والابصار والافئده, پھر اس نے تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی, تمہیں دل دیے. لعلكم تشكرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. کرو جب تم صحت مند ہو اور مال کی محبت رکھتے ہو. انت صحیح شحیح, جب صحت درست ہے اور مال کی محبت ہے, اس کے بارے میں ولولے ہیں, اس کے بارے میں منصوبے ہیں,
وہ جانتا ہے کہ اس سے کیا کچھ کمایا جا سکتا ہے، ایک سے دو، دو سے چار ملٹی پلائی کس طرح کرتے ہیں، اسے سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اس طرح غالب آتی ہے کہ وہی مال اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وآت المال علی حبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو کہ جیسے جب فوت ہونے لگے، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب سانس حلق میں اٹک جائے تو کہے کہ ھذا لفلان، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. فرمایا اس کی مثال یوں ہوگی جیسے آدمی خوب کھا کر جب مزید اس کے پیٹ میں اب جگہ نہیں رہی تو جو بچا ہوا کھانا کہے کہ یہ فلاں کو دے دو. یہ دینے کا کیا مزہ؟ وہ کھلانے کا تو مزہ تب ہے جب اپنے ساتھ شریک کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین، ایک کا کھانا دو کھا سکتے ہیں، دو کا تین کھا سکتے ہیں، بلکہ فرمایا دو کا چار کھا سکتے ہیں. دو آدمیوں کا کھانا چار بھی کھا لیں گے تو وہ بھوک ان کی مٹ جائے گی، ان کو کفایت ہو جائے گی. ہم اس کو الٹ کرتے ہیں کہ چار کا کھانا دو کھا لیں. تو یہ آت المال علی حبہ، مال کو اس وقت خرچ کرتا ہے جبکہ اس کی محبت رکھتا ہے. اور خرچ کن پر کرتا ہے؟ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. صرف یہی نہیں کہ مال خرچ کرتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ مال خرچ کرنا کہاں ہے. ذوی القربی، قریبیوں پر، جن کی مصیبت پر شیطان بسا اوقات خوش کرنے لگتا ہے. ذوی القربی والیتامی، جن کے سر پر والدین کا سایہ نہیں. مساکین، جو کماتے تو ہیں لیکن ان کے پاس اتنا نہیں کہ جس سے ان کا گزارا ہو سکے. آت المال، یہاں پر ایک اور بات جو قرآن نے ہمیں سمجھائی ہے، یہاں آتا نہیں کہا، آتا میں بلندی پائی جاتی ہے، اس میں ایک طرح کا علوف پایا جاتا ہے کہ گویا کہ ان پر کوئی احسان کر رہا. بلکہ آتا کہا، زکات کے لیے بھی قرآن نے لفظ ایتا کا کہا ہے، اس میں معنی پہنچانے کا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت مند کو کسی کے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ جس کے پاس مال ہے اسے چاہیے، اس میں اتنا شوق ہو، اس میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب یہ نعمت عطا کی ہے میں ان لوگوں تک پہنچاؤں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کا حق ہے تو حقدار کا حق، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انصاف یعنی اس کے گھر کے دروازے پر ملے، اسی طرح مستحق کو، مسکین کو صدقہ خیر اس کے گھر تک پہنچنی چاہیے. فرمایا آت المال علی حبہ، اسے خود بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بھی جانتا ہے مال سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آت المال علی حبہ ذوی القربی، وہ جانتا ہے میرے بھائیوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے اقربا میں اتنے ہیں جن کا گزارا درست طور پر نہیں ہو رہا، وہ جانتا ہے یتیم کہاں ہیں، وہ جانتا ہے مسکین کہاں ہیں، ان سب کا خیال رکھتا ہے. وابن السبیل والسائلین، اور جو مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. والسائلین، سوال سے مراد وہ ہے جو سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے یعنی ویسے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو بھی سوال کرے اس کا ایک طرح کا احترام لوگ کرتے ہیں، اسے جھڑکنے سے تو منع کیا گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص حق نہیں رکھتا اسے سمجھانا بھی چاہیے. اسے نرمی سے یہ کہا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہوگا، آپ نے تو کبھی کسی سے نہ کہا بھی نہیں تھا. اس کے باوجود جب کوئی سائل آتا تو بس اگر وہ اس طرح کا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سائل آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غنی کا صدقے میں، کسی غنی کا جسے ضرورت نہیں ہے، ولا لقوی ذی مرۃ مستوی، کہ جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، قوت ہے، کما سکتا ہے، اس کا اس میں حق نہیں رکھا. اس کو یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی اچھے بھلے ہو، کام تو کر سکتے ہو، مزدوری نہیں تو آؤ، ہم آپ کو کسی نہ کسی کام لگا دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اسے محنت کا، ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا رہا اسی زمانے میں، کوئی سائل آیا کہتے تھے کام نہیں ملا، ہم کہتے تھے کام جاری ہے، کام کر لو، پھر وہ نظر ہی نہیں آتے تھے. تو سائل کو اگرچہ اس طرح دھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم اسے سمجھانا ضرور چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو سائل آیا تو اسے فرمایا دیکھو صرف تین آدمی ہیں جن کے لیے سوال جائز. ایک وہ شخص ہے، فرمایا رجل تحمل حمالہ، کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا لے، ایسی ذمہ داری اٹھا لے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا قرض ادا کروں گا, اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا قرض تو اتنا ہے, میں تو اکیلا ادا کر ہی نہیں سکتا, یا کہیں کوئی ایسی ذمہ داری اٹھا لے جو تنہا آدمی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. ایسے آدمی, ایسے انسان جو ایسی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں وہ معاشرے میں محترم ہونے چاہیے. تو پورے معاشرے کا فرض ہے کہ ان کا تعاون کریں, ان کو تنہا نہ چھوڑیں. کوئی ادارہ اگر کوئی چلاتا ہے, کوئی ہسپتال بناتا ہے, کوئی الی آخری, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے شروع کیا بس اسے آپ تنہا چھوڑ دیں کہ چونکہ انہی کا میموریل چل رہا ہے تو اب وہ جانے. نہیں, پورے معاشرے کے یہ افراد جو آگے بڑھ کر ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں, معاشرے کو چاہیے کہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, انہیں تنہا نہ چھوڑیں. فرمایا جو شخص کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے, حلت لہ المسئلہ, اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اسے مزید مانگنے کا حق نہیں. اسی طرح فرمایا اللہ کی پناہ, اللہ سب کو عافیت میں رکھے. فرمایا ایسا شخص اصابت ہو جائے, ایسی کسی کو مصیبت آ گئی کہ اجتاحت مالا, ایسی مصیبت آئی جس نے اس کا مال بالکل ختم کر کے رکھ دیا, اس کے لیے جائز ہے کہ مانگ لے یہاں تک کہ اس کا گزارا جس سے چل سکتا ہے, پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھی رک جائے. پھر تیسرا شخص فرمایا اس کے لیے جائز ہے جس کو ایسا فاقہ, اللہ کی پناہ, ایسی بھوک اس کے ہاں ہے کہ محلے میں بات مشہور ہو گئی, اس کی آبرو تو رہی نہیں, گھر محلے میں بات چل نکلی, اصابت قد اصابت آل فلان فاقہ, کہ فلان گھر والے تو بھوکا مر رہے ہیں. فرمایا جب اس کی بات گھر سے نکل جائے تو پھر اس کے لیے بھی جائز ہوتا ہے. فما زوا کا یا فما سوا ذالک یا قبیصۃ یاکلھا صاحبھا سحتا, اس کے سوا جو بھی مانگ کر کھاتا ہے اے قبیصہ حرام کھاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, ان کے گھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا, ان کے گھر والوں نے مجبور کیا کہ جاؤ, یہ چھوٹے تھے اور چھوٹوں کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں, گھر میں وہی چھوٹے تھے, انہوں نے کہا جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال آیا ہوا لے آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بہت عقل مند نوجوان تھے, وہ آ کر ادب سے پیچھے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس کے گھر میں رات کا کھانا ہو, جس کے گھر میں رات کا کھانا موجود ہو, وہ مانگ رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. قد سأل الحاق, اب ایک وقت کا کھانا وہ تو کھا لے, اس کے بعد جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی. اللہ کا شکر ہے جب وقت آتا ہے سب الحمدللہ کھا کر ہی سوتے ہیں, لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اب آئندہ کا, اگلے مہینے کا, بلکہ اگلے سال کا, بلکہ اگلی صدیوں تک کا ہم سوچتے ہیں. جس کے اپنی کفایت ہے وہ بیٹے کے سوچتا ہے, بیٹے والا پوتوں کی سوچتا ہے, پوتوں والا اس سے اگلی نسلوں کی, تو یہی جو آگے تک سوچ ہے یہی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. فرمایا جس کے پاس رات کا کھانا ہے اگر وہ مانگتا ہے تو ہاں جی نصف اوقیہ کا وہ چھوٹے سا تھوڑا سا مال ہوتا ہے, ہمارے حساب سے 20-25 روپے بنتے ہوں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہاں, اور فرمایا من یستعف یعفہ اللہ, یہ جو سنہری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ, جو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا, تمنا کرے گا کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے, اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائے. مشکل پر صبر کرے, صبر کی گھڑیاں ہیں, یہ تو لمحات ہوتے ہیں. فرمایا من یستعف یعفہ اللہ, جو اپنے ہاتھ کو اونچا رکھنا چاہے گا اللہ اسے ایسے ہی رہنے دے گا. ومن یستغنی یغنہ اللہ, اور جو اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے لوگوں سے غنی کر دے, اللہ اسے غنی کر دے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوتا وہیں سے واپس چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو ایک اونٹنی ہے اگرچہ مریل سی ہے لیکن وہ تو کتنے درہم کی ہے, کتنا مال ہمارے پاس ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور آدمی آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی کیا, ایک گدا ہے جس پر میں سوتا ہوں اور ایک یہ پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں. فرمایا لے آؤ. وہی لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کہا کہ کون ہے جو اسے 2 درہم میں خریدتا ہے؟ 1 درہم. کسی نے بولی لگائی. فرمایا من یزید؟ کوئی ہے جو زیادہ دے؟ اسی سے وہ بولی کا جواب بھی یعنی نکلتا ہے. تو 2 درہم کا بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ لو 1 درہم, اس کا راشن لے لو اور 1 درہم کا کلہاڑا لے لو. وہ کلہاڑا لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ فٹ کیا, پھر کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور بیچو. ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہی آدمی کچھ صدقہ لے کر آ گیا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے یہ صدقہ کر دیں. نبی نے فرمایا یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا جو راستہ تم نے چنا تھا؟ اس قدر اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان جو شخص ایک مرتبہ, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں. ثلاثۃ احلف علیہن, فرمایا 3 چیزیں ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں. ایک فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, اور فرمایا کہ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر بلند کرتا ہے, معاف کرنے سے عزت میں فرق نہیں آتا. اور تیسرا فرمایا کہ جس نے اپنے آپ پر ذلت کا دروازہ کھولا وہ اس پر کبھی بند نہیں ہو. اللہ کی پناہ. ہاں تو وسائلین سائلوں کا حق ہے, لیکن ان کا جو سوال پر مجبور ہوں. وسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. ہاں تو بات یہ تمام کے تمام خصائل اس میں دیکھیں کہ ایک رویہ ہے, ایک کردار ہے, ایک یکسانیت ہے. صاحب ایمان ہر جگہ پہچانا جاتا ہے, اس کا ہر معاملے میں ایک رویہ ہے. اسی لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے جزا, اس کا ثواب بھی ایسا رکھا. فرمایا مزاجها کافورا, ایسا پانی انہیں ملے گا جس میں کافور ملا ہے. کافور کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ دوسری خوشبوؤں سے ملتی نہیں, وہ باقی تمام خوشبوؤں پر فوراً اپنا رنگ جماتی ہے. اسی طرح ایمان یہ انسان کے سیرت و کردار کے ایک ایک پہلو میں اجاگر ہوتا ہے. وہیں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ثواب و عقاب میں اللہ تعالیٰ نے مثال مشابہت رکھی ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی انعام, جس طرح کا عمل والعیاذ باللہ ویسی ہی سزا. تو نیکیوں میں تمام کی تمام نیکیوں میں کیونکہ ایمان کی خوشبو بستی ہے, اس لیے انہیں ایسا خوشبودار پانی پلایا جائے گا جن میں کافور کی خوشبو چھائی ہوئی ہوگی. جو ہی وہ جام کھلے تو پورے مجلس معطر ہو. اسی طرح صاحب ایمان کے ایمان کی خوشبو اس کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو معطر کرتی ہے. ان الابرار یشربون کاسا کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اللہ تعالی ہمیں ابرار میں سے کرے. وآخر